بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 اکتوبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ جمعہ کی روشنی میں حزب اللہ کی تیاری کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے سے ہم نے سورۃ الجمعہ کے متعلق آغاز کیا تھا. اس سے پہلے گفتگو ہوتی رہی کہ اعتصام بحبل اللہ کے تقاضے کیا ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ میری اس رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ قرآن کیسے تھامے, کیا عمل کریں گے کہ اس پر, اس حکم پر عمل ہو سکے, کیا کچھ کرنا ہوگا, یہ باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں. اور اسی زمن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ یہ نظام جمعہ جو ہے, ہفتے میں ایک روز لوگوں کا جمع ہونا, اہتمام سے یہاں پر آنا, معلوم ہے آپ کو لوگ اہتمام کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے یہ دینی روایات کا حصہ ہے. نہا دھو کر آنا, خوشبو لگا کر آنا, تر و تازہ ہو کر آنا اور پھر خطبہ جمعہ سننا. ورنہ یہ وقت جو ہے ظہر کی نماز کا ہے, چار رکعت فرض ہیں, وہ اس کو گھٹا کر دو رکعت کر دیا گیا. اور فضیلت جمعہ اصل اس کی بنیاد یہ خطبہ جمعہ. تو خطبہ جمعہ یہ پورا نظام ہے کیا؟ یہ اصل میں تعلیم قرآن ہی کا نظام ہے. قرآن کے ساتھ ہفتے وار جڑنے کا ایک گویا عملی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کا ذہنی تعلق, فکری تعلق تو اس کے ساتھ قائم رہے تو عملی تعلق بھی قائم رہ سکے گا. تو یہ وہ نظام ہے. اور سورۃ الجمعہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ پہلے رکوع میں بظاہر جمعے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, سارا تذکرہ قرآن مجید کا ہو رہا ہے. دوسرے رکوع میں احکامات جمعہ آ رہے ہیں. دونوں کا ربط کیا ہے؟ کہ یہ جمعہ کا نظام اصل میں تعلیم قرآن ہی کے لیے. چنانچہ اس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور یہ بہت اہم صورت ہے قرآن مجید کی, خاص طور پر مسلمانوں کے لیے, ہمارے لیے. ایک پیغام تو قرآن کا وہ ہے جو پوری نو انسانی کے لیے کہ آؤ رب کی طرف, پہچانو. تم جانتے ہو تمہاری فطرت کے اندر رب کی معرفت بدیت شدہ موجود ہے. قرآنی آیات کو پڑھو گے تو اس کے اوپر جو گرد آ گئی ہے اور حافظے سے محو ہو گئی ہیں چیزیں, وہ صاف ہو جائے گی اور اندر سے وہ اللہ کی یاد جو ہے وہ ابھر کر واضح ہو کر ہمارے شعور تک آ جائے گی. آؤ قرآن کو پڑھو اور اس کے ذریعے ایمان حاصل کرو. رب پر ایمان لاؤ, قرآن پر ایمان لاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ. پھر کچھ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے, جو ایمان لے آئے ہیں انہیں کیا کرنا ہے. فردن فردن کیا کرنا ہے اور امت کا اجتماعی مشن کیا ہے، اس کے لیے بھی کس نے کام کرنا ہے؟ مسلمانوں نے کرنا ہے، کسی اور کو تو نہیں کرنا. تو اس پہلو سے یہ سورہ مبارکہ بہت اہم ہے اس اجتماعی مشن کے حوالے سے. پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ایک بہت ہی شاہانہ اور پرجلال آغاز کلام ہے، اور قرآن مجید کا شاید یہ واحد مقام ہے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ کے چار اسماء حسنہ جو ہیں وہ موجود ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اس اللہ کی جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم. تسبیح پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اصل مفہوم کیا ہے، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور ہم لاحق نہ کریں، شامل نہ کریں کہ جس سے اس کے مقام بلند میں کوئی کمی آتی. وہ ہر عیب سے، نقص سے، کمی اور کوتاہی سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ. وہ ایک ذات کامل ہے. یہ ہے معرفت رب کا پہلا درجہ، اور معرفت رب کی تکمیل ہوتی ہے تحمید سے، الحمدللہ. کل خیر، کل بھلائی، کل خوبی کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے. آپ کسی بہترین تصویر کو دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، لیکن اصل میں تعریف کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ مصور کی. کتنا باکمال ہے، کیا مقام ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ہر فیلڈ کا آدمی جو ہے وہ اپنے فن سے زیادہ واقف ہے. عام آدمی جو ہے وہ شاید کسی فن پارے کو نہ سمجھ سکے، لیکن بہرحال جو اسپیڈ کے ماہر ہیں وہ پھر نقاد بن کر بتاتے ہیں کہ یہ کتنا اونچا ہے اور وہ اس سے بھی اونچا ہے. تو بہر کیف یہ پوری کائنات کے اللہ کی خلاقی ہے، اس کی صناعی ہے، اس کی مصوری ہے. یہاں جو بوکلمونی ہے، جو حسن ہے، جو رانائی ہے، اور پھر جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو خوبی ہے، اس کا منبع اور سرچشمہ صرف وہ ہے. کسی کے اندر کوئی خوبی کوئی بھلائی اپنی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی عطا ہے. اگر والدین کے دل میں محبت ہے، اولاد کے لیے شفقت ہے، تو کہاں سے آئی؟ اور یہ جو رنگا رنگی ہمیں نظر آتی ہے، اگرچہ آخرت کے مقابلے میں بتایا گیا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، نو کمپیریزن، لیکن اگر آپ دنیا ہی کو دیکھیں اور یہاں پر جو اس وقت جو چونکہ فوکس ہے پوری دنیا کا وہ اسی پر ہو گیا. جن لوگوں نے پرندوں کی دنیا کے اندر جو تحقیقات شروع کی ہیں تو ان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کتنی ویرائٹی ہے، کیا بوکمونی ہے، ان کی تحقیق ختم ہونے میں نہیں آتی. جو پودوں کی دنیا کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ پریشان ہیں، جو پھولوں کو دیکھنے لگتے ہیں تو وہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جو فلکیات کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ تو پاگل ہونے کو ہو جاتے ہیں کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر. یہ سب کچھ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ حسن، یہ خوبی، یہ رانائی، یہ ورائٹی سب اسے کر جاتی ہے. ہم ان چیزوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ کیا زبردست ہے یہ جو ہے بحری مخلوق، اس میں کتنا تنوع ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہے، سمندر کی تہہ کے اندر کیا دنیا آباد ہے. یہ ہے کس کی صناعی اور کس کی خلاقی؟ اصل بات یہ، تو کل خیر خوبی کا مالک ہوا ہے. انسان کو بھی بنایا اس نے بنایا، صفات اس نے رکھی ہیں، فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں. تو بات کہتی ہے معرفت رب ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. چار اسماء حسنہ ہیں، الملک بادشاہ حقیقی، القدوس مجسم پاکیزگی ہے، العزیز جو سب پر غالب ہے، جس کا اختیار سب پر محیط ہے، الحکیم جو انتہائی حکمت والا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر یہ چار اسماء حسنہ ہیں. اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چار ہی باتوں کا ذکر ہے، اور ان چار باتوں کا ان چار اسماء حسنہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے واضح ہوگا. دوسری آیت پر ہم آتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی رب وہی اللہ ہے جو العزیز ہے، جو الملک ہے، القدوس ہے، الحکیم ہے، جس کی تسبیح پوری کائنات کر رہی ہے. وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو. منہم، جو انہی میں سے ہیں، اہل عرب، قریش. ظاہر بات ہے کہ قرآن نازل ہوا سرزمین حجاز میں، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے غار حرا میں، مکے میں. کون سی قوم آباد عرب ہیں؟ قریش ہیں. انہی میں بھیجا ایک رسول جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ چار کام کرتا ہے، ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی، اور تعلیم دیتا ہے انہیں حکمت کی. اب اس آیت کو آپ سسری انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، گزر جائیں، ہاں کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چار باتوں یا باتیں جو ہیں قرآن مجید میں، ان کو نقل کیا گیا اور ان کی تکرار آئی ہے چار دفعہ. اس کی خصوصی اہمیت ہے، اس لیے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ کام بھی ایک غیر معمولی کام تھا، ایک بہت بڑا انقلابی کام. پہلے دن سے آپ کو یہ حکم ہو گیا تھا کہ وربک فکبر، رب کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے. اور کبریائی اصل میں اس کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب رب ہی کی بات ہر جگہ مانی جائے. رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہوگا تو تکبیر رب کا حق ادا ہوگا. ایسا نہیں ہے جیسے آپ کے ہاں عیسائیت کے ہاں کیا ہے، عیسائیوں کا انداز کیا ہے تبلیغ کا، بھئی اپنے عقیدے کے اندر بس یہ ترمیم کر لو، تمہارا نام پہلے محمد یوسف تھا، اب یوسف مسیح ہو جائے گا، یہ چند باتیں ہیں بس، بیڑا پار. کوئی نظام کو نہیں بدلنا، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی، افراد کے عقیدے کو بدلتے چلے جاؤ. یہاں بات یہ نہیں ہو رہی، اس سے آگے بڑھ کر ہو رہی. رب کی دھرتی ہے، رب کا نظام قائم کرنا ہے، کبریائی کا نظام. وربک فکبر، رب ہی سب سے بڑا ہے، اس کا اعلان بھی کرنا ہے اور عملی طور پر بھی اس کا ثابت کرنا ہے اللہ کے دین کو قائم کر کے. تو یہ تو بہت بڑا انقلابی کام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی مشن ہی یہ دیا گیا. چنانچہ پچھلی سورت، سورت صف، اس میں اس مشن کا ذکر ہے جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تفویض فرمایا تھا. اس مشن کا تذکرہ تین مرتبہ ہے قرآن میں، اس خصوصی مشن کا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت ایز سچ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، حاصل کیا ہے کہ اس اللہ نے اب بھیج دیا ایک رسول، اور یہاں امپلائڈ ہے کہ وہ رسول جس کا پوری کائنات کو انتظار تھا اب وہ آ گئے. دو عظیم تحفے بھی ساتھ بھیج دیے ہیں، الہدا اور دین حق. یہ قرآن بھی ہے اور پورا نظام اجتماعی، مکمل سسٹم آف سوشل جسٹس، میزان بھی دے کر بھیجے گئے. اور مشن کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس اللہ کے نظام کو تمام نظاموں پر، تمام ادیان پر غالب کر دے. غلبہ دین حق، یہ کام اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ. سابقہ رسول بھی آئے تھے، ان کے ذمے بھی دعوت، تبلیغ، تبشیر، انذار، وہ سب کام تھے، اور یہ بھی کہ قوم ایمان لے آئے، اس رستے پر آ جائے، تو پھر دین کو بھی قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو، افراد پر بھی، نظام پر بھی. لیکن قرآن مجید میں جن قوموں کا تذکرہ بار بار کیا، جن رسولوں کا ذکر آیا، وہاں ہر جگہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ پوری زندگی رسول دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دیتے رہے. قوم نے انکار کر دیا، تکذیب کی، رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، چند افراد ایمان لائے، نتیجہ کیا ہوا؟ رسول کی نگاہوں کے سامنے پوری قوم ہلاک کر دی گئی، چند افراد بچا لیے گئے، پھر ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا. غلبہ دین، نظام قائم کر کے دکھانا، یہ نظام ہے، اس کی نوبت نہیں آئی. اب یہ رسول آئے ہیں اور اس اللہ کے اس فیصلے کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ کام انہیں کرنا ہے، انہی کے ہاتھوں ہوگا. تین مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، اور یہاں سورہ صف میں، جو سورہ جمعہ سے پہلی سورت ہے. یہ کام بہت بڑا انقلابی کام ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یعنی پہلے سے جو نظام ہے، کوئی نہ کوئی نظام تو ہوگا، کوئی سسٹم تو چل رہا ہوگا، اس کے کچھ مراعات یافتہ طبقات ہوں گے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے اس میں، وہ سرداران قوم ہوں گے، وہ قوم کے چودھری ہوں گے جو اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، بینیفیشریز. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عدل و قسط کا نظام آئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ عوام رہیں محروم، وہ غلاموں کی حیثیت سے رہیں اور سارے بینیفٹس ہمیں ملتے رہیں. ہر جگہ یہی ہو رہا. لہذا دین حق کو قائم کرنے سے پہلے اس بات کے نظام کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. یہ ایک انقلابی کام ہے، یہ مشن اپنی وہ ایک نیچر کے اعتبار سے انقلابی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اب یہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اب سابقہ ہسٹری ریپیٹ نہیں ہوگی، ان کے ہاتھوں وہ انقلاب آئے گا، دین قائم ہوگا. ظاہر بات ہے کہ انقلاب لانے کے لیے ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے قرآن میں کئی جگہ آیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہے تو سب کو ایک ہی امت بنا دے، سب اللہ کے فرما بردار، سب متقی پرہیزگار، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تو تمہیں آزما رہا ہے، دنیا میں آزمائش ہے، یہ نظام بنایا اس لیے. چنانچہ باطل قوتوں کو بھی آزادی ہے، گولی چھوٹ ہے، اور اسی میں امتحان ہو رہا ہے ایمان کا. اس کے لیے ایک ایسی جماعت چاہیے جو اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، اور ایک مضبوط قابل ذکر تعداد والی جماعت ہوگی، تب یہ کام ہوگا. یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان دے رہا ہے، اس نے ایک طریقہ بنا دیا. ہاں، جب تم ثابت کر دو گے کہ تم اللہ کے وفادار ہو، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، سخت ترین آزمائشوں سے بھی کامیابی سے گزرے ہو، تو پھر غیبی مدد بھی آئے گی ایک مرحلے پر، پھر فرشتے بھی آئیں گے، لیکن پہلے دن سے نہیں. پہلے امتحان انسانوں کا ہے، اور یہ انقلابی مشن جو ہے اس کے لیے انقلابی جماعت چاہیے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو انقلابی جماعت نہیں حاصل ہو سکی، حضرت ہود علیہ السلام کو نہیں مل سکی، حضرت صالح علیہ السلام کو میسر نہ آ سکی، حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی ایک دو تھے، حضرت موسیٰ کو ایک بہت بڑی جماعت مل گئی لیکن وہ سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، جب جہاد کا حکم آیا صاف انکار کر دیا، ان کی زندگی میں اللہ کا دین قائم نہیں ہو سکا، وہ فدائین کی جماعت نہیں ہے، وہ حزب اللہ نہیں ہے ان کے ساتھ. عصا تھا، اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے مشکل مقامات جو ہیں ان سے وہ گزر گئے، اسی عصا کا کرشمہ تھا نا، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھا، لیکن دنیا نے تو یہی دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اور وہ پوری تیاری سے آئے ہیں کہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے اور تاریخ میں عبرت کا نمونہ عبرت بنا دیا جائے، وہ اس جذبے سے آ رہے ہیں. انہا اولائی لشرذمت قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون، کس جذبے سے وہ آ رہے تھے، اور بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ڈاکوں میں ہیں لیکن کئی سو سال کی جو محکومی ہے اس کی وجہ سے ہمت، مردانگی، جرت ختم، اور وہ آج جیسے آج پوری امت ہے نا بھیڑ بکریوں کی مانند، بالکل بھیڑ بکریاں، ایسے ان کا حال. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، آگے کو راستہ نہیں، سمندر تک لے آئے ہو، پیچھے فوج جو ہے وہ پہنچ چکی ہے سب. وہاں پر آسا، مدد تو اللہ نے کی لیکن کام آیا وہ آسا، سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، وہاں سے نکلے. لیکن یہ عصا اقامت قدیم غلبہ دین کے لیے وہاں پر کام نہیں آیا، یہ کام انسانوں نے کرنا ہے، یہ حزب اللہ کے ذریعے ہوگا. اور وہ حزب اللہ کیسے تیار ہوگی؟ اس کا جواب ہے یہ آیت سورہ جمعہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کیا جادو کیا تھا افراد کے اوپر کہ ان کو وہ ایک جو ہے، ایک سے ایک جو ہے اس مقام پر پہنچ گیا، ایمان و یقین کے اعلیٰ ترین مقام پر، استقامت کی ایک چٹان، عظیمت کا ایک روشن مینارہ. وہ کیا تھے جنہیں موت زیادہ عزیز تھی، شہادت عزیز تھی؟ آج امریکہ کو بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے نا، ان کا فلسفہ حیات تو یہ ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اس زندگی کو بھی جتنا زیادہ طول دے سکتے ہو طول دو، اور ہر ہر لمحے کو انجوائے فل بناؤ، یہ مقصد حیات ہے. تو موت تو سب سے ناگوار اور ناقابل برداشت ہے ان کے لیے، ہر طرح کا ہتھیار موجود ہوتے ہوئے انتہائی بزدل ہے یہ سب. اور ایک وہ ہیں جو ان کے مقابلے میں انہیں موت عزیز ہے، مقابلہ ہو تو کیسے ہو. تو وہ لوگ کیسے تیار کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو پھر دنیا پوری دنیا کے امام بن گئے، عالم اخلاق بن گئے. حالانکہ وہ عرب قوم کیا تھی؟ قوم لدہ، بالکل جھگڑالو، اکھڑ، جسے ہم کہتے ہیں انکلچرڈ. اور وہ امام ہے، وہ معلم ہے، علوم کے موجد بن گئے، بانی بن گئے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مٹھی بھر افراد جو بھی تھے انہوں نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا، اور اس کے بعد قیصر و کسریٰ سے ٹکرا گئے. یہ جماعت کیسے وجود میں آئی؟ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، کیا عمل کیا تھا؟ وہ عمل ہے جو چار الفاظ میں بیان ہو رہا ہے. آپ نے چار کام کیے، اور میں نے پھر عرض کروں گا قرآن مجید میں یہ مضمون چار ہی مرتبہ آیا. سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں آیا، پھر سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں آیا، پھر سورہ آل عمران کے وسط میں آیا، اور پھر یہاں سورہ جمعہ میں آیا. وہی چار الفاظ، یتلو علیہم آیاتی. آپ نے چار کام کیے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی، ویزکیہم تزکیہ فرمایا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دی انہیں کتاب کی اور تعلیم دی حکمت. اس سے وہ افراد کار تیار ہوئے، گویا کہ یہ چار الفاظ بہت اہم ہیں. اگر دوبارہ پھر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، کوئی جماعت جو ہے اس کھڑی ہوگی، کوئی ہمت کرے، کوئی اپنے دینی مشن کے لیے اس کو اس کا ادراک اور احساس ہو اور وہ تیاری کر رہی ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ بہت اہم مقام. تو افراد ایسے تیار ہوئے، حالانکہ وہ معاشرہ کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں کفر اور شرک کے گھنگور گھٹائیں تھیں اور اندھیرے تھے، اور تھا اس میں کوئی شک ہی نہیں. ان چاروں کا تعلق جو ہے وہ اوپر اللہ کے چار اسماء کے ساتھ ہے. میں ذرا اس تعلق کو اب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم چاروں کے بارے میں گفتگو کریں گے. دیکھیں یہاں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اس اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. وہ اللہ کون ہے؟ الملک. چار صفات اللہ کی جو اوپر بیان ہوئی ان میں سب سے پہلے الملک، وہ بادشاہ حقیقی، اس کے فرامین، اس کی طرف سے احکامات، اس کی طرف سے ہدایت. پڑھ کر سنایا جا رہا ہے شاہی فرمان. یتلو علیہم آیاتہ, اور اس شاہی فرمان کے اندر اصل میں انسان کے لیے ہدایت پوشیدہ ہے. اسی کو سن کر پھر یقین ہوتا ہاں یہ اس رب کا کلام ہے جس کو ہم بھولے ہوئے تھے. قریش بھی اور اہل مکہ مشرکین اللہ کو خالق کائنات کی حیثیت سے جانتے تھے, رب کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے, بھول چکے تھے. انہوں نے رب بنا لیا تھا ان بتوں کو, یہ ہمیں روزی مل رہی ہے ان کی وجہ سے, مشکل کشا یہ ہے, حاجت روا یہ ہے. جب پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, کہتے وہ اللہ نے پیدا کیا. لیکن وہ اللہ ہے, آسمان پیدا کر دیا اس نے, ہمارا براہ راست معاملہ تو ان سے ہے, دعائیں ہم ان سے کریں گے, نذرانے ان کو دیں گے. حالانکہ اس رب کی معرفت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى, لیکن وہ انسان کے حافظے سے محو ہو گئی, غلط ماحول کے اثرات کے تحت اس پر جو ہے وہ گرد آ گئی, راکھ آ گئی. اللہ کی طرف سے جو اس خالق کائنات کی طرف سے, رب کی طرف سے جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان کو سننے سے وہ گرد ہٹ جاتی ہے, اور رب جو ہے جس کی معرفت موجود ہے پہلے سے, اب وہ گویا کہ وہ ایمان کی شکل میں وہ ظاہر ہوتی ہے. چنانچہ جہاں آپ دعوت دیتے تھے اسی قرآن کو استعمال کرتے تھے. آپ کے اپنے خطبے بہت ہی کم ہیں, ہیں بھی تو بہت مختصر سے, اور خود قرآن بھی کہتا ہے یا نبی اسی کے ذریعے آپ واعظ کیجیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, تذکیر کیجیے, واعظ کہیے اسی قرآن کے ذریعے سے, اسی کی آیات میں وہ تاثیر ہے. تو الملک اس کی آیات کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کام آپ کیا, دوسری صفت اللہ کی آئی القدوس, وہ مجسم پاکیزگی ہے. اللہ کے رسول کا دوسرا کام بیان ہو رہا ہے وہ یزکیہم. اب جو لوگ جنہیں اللہ کی یاد آ گئی, رب کی حیثیت سے قبول کر لیا, پہچان لیا, ایمان لے آئے, اب ان کا تزکیہ کر رہے ہیں. جو باطنی بیماریاں علائشی ہیں ان سے پاک کر رہے ہیں, وہ القدوس ہے. اور اس کی مخلوق کا تزکیہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, یہاں تیسرا جو اللہ کا وصف آیا ہے اسماء الحسنی میں سے, وہ العزیز مقتدر, جس کا اختیار سب پر حاوی ہے, اسی کا قانون ہر جگہ نافذ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام بیان ہوا, وہ کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں. اور کتاب کا لفظ خاص طور پر احکام کے لیے آتا ہے, شریعت, حلال حرام, جائز ناجائز, قانون شریعت. وہ جو مقتدر اعلی ہے اس کے قانون کو بے بتا رہے ہیں, اس کی تعلیم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی صفت اللہ کی آئی الحکیم, اور اللہ کے رسول کا چوتھا کام آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةِ, حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ الحکیم ہے اور یہ معلم حکمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے چار اسماء حسنی اللہ کے اور چار کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, چاروں کا باہمی ربط. بہرکیف اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چار کام کیا ہیں. اکثر مفسرین وغیرہ اس پر بڑے سرسری سے گزر گئے, حالانکہ بڑی اہمیت, وہی الفاظ چار دفعہ ریپیٹ ہوئے تو بلا سبب نہیں ہے. پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, ایک ہی مضمون کو وہ سو انداز سے بیان کر سکتا ہے اور کرتا ہے, قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. لیکن جب کسی ایک بات کو بیان کرنے کے لیے بار بار وہی الفاظ لائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان الفاظ ہی کی خصوصی اہمیت اور ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ, اس کی آیات کی تلاوت جتنی وہی نازل ہو رہی ہے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. تلا یتلو الذین یتلون کتاب اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ایک ہے خود کتاب کی تلاوت, اور جب اس کے بعد علا کا صلہ آتا ہے یتلو علیہم وتلو علیہم نبا نوح، تو کسی کو پڑھ کر سنانا، خالی تلاوت کیا ہے؟ خود پڑھنا. اس کے بعد جیسے انگریزی زبان میں پریپوزیشن آتی ہے، اس کے کسی ورب کے بعد پریپوزیشن کے استعمال سے مفہوم کو اس سے کچھ ہو جائے گا، اسی طریقے سے عربی میں بھی ایک قاعدہ ہے. تو یتلو علیہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اس کی آیات ہیں. یہ جو کلام اس کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. اس کلام کو سن کر اس رب کی یاد ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے جو بھولے بیٹھے ہیں، جو فراموش کیے بیٹھے ہیں. آیات قرآنی عربوں کے لیے تو خاص طور پر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ عربی زبان، کیونکہ وہ خود انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، وہ بقیہ دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے ہیں، زبان تو ہمارے پاس ہے، ہماری ووکیبلری، ہماری فصاحت اور بلاغت، ان کی شاعری، ان کی خطابت، اس پہ شک نہیں کہ بہت آگے ہیں بقیہ دنیا سے. لیکن یہ ہے کہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو پھر واقعی ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جو فصاحت و بلاغت کا نمونہ، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس چیز کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. کوئی شخص بھی عربی بول رہا ہوگا، ہمیں عام آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ حدیث پڑھ رہا ہے یا اپنی زبان میں کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن عربوں کو معلوم تھا، وہ اس میدان کے شناور تھے. چنانچہ جب قرآن کو سنتے تھے، ایک تو یہ بات دل میں اترتی تھی، اور آیت کی جو اثر تاثیر ہے کہ وہ نشانی سے اصل حقیقت کی طرف ذہن منتقل ہو جائے، اور دوسری طرف قرآن کی فصاحت و بلاغت تھی کہ ماننے پر مجبور ہوتے تھے کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ یہی ذریعہ دعوت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اگر کوئی جماعت اٹھے اس کام کے لیے، اور وہ حزب اللہ کی تیاری ہے، تو اس کے لیے بنیاد، دعوت کا مرکز و محور قرآن مجید اصل شئی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے تھے. اب یہ تزکیہ جو ہے، یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر تفصیل چاہیے، میں اس وقت اختصار سے بات کروں گا کہ تزکیہ کیا ہے. انسان کے اندر نفسانی طور پر اس میں کچھ کمزوریاں ہیں. خلق الانسان ضعیفا، ایک طرف اس کا مقام وہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے، فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا گیا آدم کے سامنے، جھک جاؤ. لیکن دوسری طرف ثم رددناہ اسفل سافلین، پورا حیوان بھی اس کے اندر موجود ہے، اور جب حیوانیت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، تو چونکہ اللہ نے اس کو دماغ بھی دیا ہے اور برین دیا ہے، اور یہ ایول جینیس ہو، تو حیوان تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. وہ جو اندر اوصاف ہے ہر شخص کے اندر، وہ نفس لگا ہوا ہے، اور نفس کے اندر وہ کمزوریاں موجود ہیں. ان کمزوریوں پر کیسے قابو پانا ہے؟ اس کے اندر غصہ بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی شخص غصے کے اندر ایک حد سے آگے جاتا ہے، تو اسے پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. وہ جو بات اخبارات میں آتی ہے نا کہ 2 روپے کی خاطر جو ہے قتل ہو گیا، قتل کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس سے جھگڑا بڑھا، اور اس پر کسی نے ایک بات ایسی کہہ دی کہ وہ غصہ اتنا آیا کہ آپ سے باہر ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں اب میں کیا کر رہا ہوں. اسی طریقے سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، کینہ، دل میں بات رکھ لی ہے، وہ چھوڑنی نہیں ہے. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب اس کو معاف نہیں کرنا. انسانیت تو یہ کہ آپ معاف کریں، اللہ بھی غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اخلاقی تعلیم ہوگی کہ معاف کرو، نفس کہے گا کہ نہیں، بدلہ لو، چھوڑو نہیں، رگڑو اسے. یہی چیزیں جو ہیں پھر ہدایت کے رستے پر آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہے، بریکیں لگتی ہیں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، ساری بات سمجھ میں آ گئی لیکن یہ پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی، وہ نکل ہی نہیں رہی اندر سے، کیسے آگے بڑھیں؟ سمجھ میں آ گئی بات، بات حق ہے جو کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے عمل کا، لیکن کیسے چھوڑ دے دنیا کو، مال خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ جان نکل رہی ہے. اسی طرح بخل، تکبر، عجب، یہ ساری چیزیں انسان کی نفس کی کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری اگر اندر رہ جائے تو آپ راہ ہدایت پر چل رہے ہیں کسی لمحے وہ کمزوری آپ کو پٹخ نہیں دے دے. لہذا ایک طرف یہ ہے کہ اس پر ہدایت روشن ہو، ساتھ ساتھ اندر کی صفائی بھی ہو، باطنی صفائی، تزکیہ، تزکیہ نفس، نفس کو ان رذائل سے، یہ جو اس کی خامیاں ہیں جو انسان کی عاقبت برباد کر سکتی ہیں، اسے پٹری سے اتار سکتی ہیں کسی بھی موقع پر، اس سے پاک کرنا، یہ کام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا کیا. آپ کی تربیت، آپ کی صحبت، آپ نے سنا ہوگا، احادیث پڑھی ہوں گی، ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے، میرے لیے کوئی نصیحت. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، وہ کہتا ہے کوئی اور نصیحت کیجئے، آپ پھر فرماتے ہیں لا تغضب، وہ کہتا ہے پھر کوئی نصیحت کیجئے، آپ پھر کہتے ہیں لا تغضب، تمہاری اصل کمزوری یہ ہے، اس پر قابو پاؤ. پھر کیسے قابو پانا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، فوراً یہ شیطان اصل میں اب موقع پا کر تم سے کچھ کروائے گا غلط کام. تمہاری نفسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے شیطان، شیطان تو ان میں پھونک مارتا ہے، وہ چنگاری تو اندر ہے، غصے کی چنگاری ہے، پھونک وہ مارے گا، اس کے بعد وہ کچھ کرائے گا کہ ساری عمر پچھتاؤ گے. انتقام کی آگ میں پھر انسان کچھ سے کچھ کر دیتا ہے. حسد، حسد بھی ایک بیماری، یہ نفس کی بیماریاں ہیں. اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، پروردگار ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں خود اپنے نفس کی شرارتوں سے، اس کے اندر جو شر پوشیدہ ہے، اس شر کو، اس نفس کو ٹیم کرنا ہے، وہ بے لگام گھوڑے کو لگام دینی ہے. اس لگام کے حوالے سے پھر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، کیا حضور فرماتے ہیں کہ لیس شدید بسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے لڑائی میں، انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اس وقت غصہ جو ہے وہ انسان کو بے لگام کر رہا ہے، اس کو اب اپنے آپ کو لگام دے سکے، یہ ہے بہادری. تو بار کیف، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو آگے بھی ہوگی. یہ کام آپ نے کیا اپنے صحابہ کا، جو ایماندار ہے اس کا تزکیہ فرما رہے ہیں. قرآن مجید کی آیات میں بھی تاثیر ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ بھی اندر کی صفائی کرتی ہیں آیات، لیکن یہ کہ ان آیات کے ساتھ کس طریقے سے وہ کیسے صفائی کریں گی، وہ بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. اور پھر یہ کہ ایک شخص وہ دیکھتا ہے کہ فلاں میں کیا کمزوری ہے، جیسے ایک حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ہر شخص کی اس بیماری اور مرض کے حوالے سے اس کی دوا تجویز کرے گا، کس شخص میں کیا بیماری زائد، اس کے نفس کی جو ہے وہ کون سا پہلو ہے جو اس کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کون سی کمزوری زیادہ ہے. اب یہ کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تزکیے کے بعد آپ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ خود قرآن نے گواہی دے دی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، ان کے لیے اب ایمان ہی سب سے محبوب شے ہے، دولت ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، بلکہ خطاب ہو رہا صحابہ سے، اور تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، کھبا دیا، راسخ کر دیا. اگلی آیت، آیت کا اگلا ٹکڑا ہے جو اصل میں میرے موضوع سے متعلق ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کو اور گناہ کے کاموں کو اور نافرمانی کے کاموں کو تمہارے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بنا دیا، تمہاری رغبت ہی نہیں ہے اس طرف. اب یہ ہے اندر کی صفائی اس درجے کی کہ گناہوں کی طرف رغبت، غلط کاموں کی طرف رغبت ہی ختم ہو رہی. یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا صحابہ کرام، یہ تزکیہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو اس جماعت کا اب تزکیہ بھی ہو رہا ہے، حزب اللہ، وہ جس نے انقلاب برپا کرنا ہے ان کے لیے تزکیہ ضروری ہے. یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ جماعت تیار ہوئی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر قرآن مجید میں احکام ہیں، حلال حرام کی تعلیم ہے، یہ بھی آپ نے اپنے ساتھیوں کو دی، اور حکمت اور دانائی کی تعلیم بھی دی. اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، سورت کا مطالعہ. اس وقت کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے، چند باتیں حالات حاضرہ سے متعلق. سورت جمعہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اجتماعات میں، اور اس آیت کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا، اس پر بھی گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا تو. دیکھیے کچھ باتیں ہیں جو بعض خوش آئند بھی ہیں. ترکی کے صدر کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں. ایک اسلامی بلاک کی ضرورت بھی ہے، دوسری طرف وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ سے کے خلاف بھی بات کر رہا ہے کہ جو کچھ اس علاقے میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، ترکی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اصل میں پیچھے امریکہ ہے اور اس کی نیت خراب ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک اسلامی بلاک بننا چاہیے. یہ بات جو ہے بڑی خوش آئند ہے کہ وہ ترکی جو بالکل ان کے سامنے سر بسجود تھا ایک زمانے میں یورپ اور امریکہ کے سامنے، اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ سر اٹھا رہا ہے. دوسری طرف امریکہ نے جو توپوں کا رخ ہماری طرف کیا، اس کے مظاہر سامنے آنے شروع ہو گئے. آج کے نوائے وقت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بلوچستان پر امریکہ جو ہے حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے کہ کیسے وہ اب براہ راست یہاں پر مداخلت شروع کرے. اسی طریقے سے شمالی وزیرستان میں جو زور دیا جا رہا ہے، اور کل تو مائیکل مورن کا بیان یہ تھا کہ کیانی صاحب نے یہ بات مان لی ہے اور وہ تیاری کر رہے ہیں فوجی کاروائی کی شمالی وزیرستان میں، اور یعنی وہاں پر پھر حقانی گروپ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تک براہ راست طالبان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کی خاطر اب ان سے براہ راست جنگ مول لے گا. ابھی تو انڈائریکٹلی آپ مدد کر رہے تھے اور بھرپور مدد کی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور اسی مدد کے لیے شاید اب کینیڈا جو ہے وہ بھی اڈے مانگ رہا ہے آپ سے کہ پاکستان میں وہ مزید اپنے قدم جمائیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو بھی ان کے غلیظ مقاصد ہیں، جو ایجنڈا ہے، اس کو پورا کر سکے. تو بہر کیف شمالی وزیرستان میں اگرچہ مولن نے تو کہا تھا کہ کیانی نے یہ بات مان لی ہے، لیکن آج کے اخبار میں ہے کہ رابرٹ گیٹس نے پھر مطالبہ کیا ہے اور کیانی نے انکار کیا. میں نے پچھلی بات بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس قسم کا کوئی انکار ہو رہا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور استقامت دے اور واقعی کھڑا ہونے کی توفیق دے ہمیں، کیونکہ یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ اب براہ راست پاکستان ہی ٹارگٹ ہے. 100 پیاز کھا لیے، اب 100 جوتوں کی بارش شروع ہو گئی، جس سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی، اس سے بچنا اب ناممکن نظر آ رہا ہے، نظر صاف آ رہا. ہاں وہ بڑی قوت ہے، وہ جو ہے وہ حالات کو بدل سکتی ہے. باقی ظاہر اسباب ظاہری کے اعتبار سے تو امریکہ کی پلاننگ اپنی جگہ مکمل ہے، اور حالات اس کے لیے انتہائی سازگار ہو ہی چکے ہیں. تو بہرکیف یہ وقت دعا ہے. ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں, اب خصوصی طور پر ایک پروگرام تنظیم اسلامی نے ایک ہفتے کے لیے یہ توبہ کی, اجتماعی توبہ کی مہم انشاءاللہ اگلے جمعے سے اس کا آغاز ہوگا, 22 سے 29 تک. یہ پوری قوم کو اتنا متوجہ کرنے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں ایک مہم جو ہے وہ انشاءاللہ چلائی جائے گی. بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے, کالم آپ پڑھیں تو اس کے بین السطور میں نظر آ رہا ہے کہ اب بچانے والی ذات بس اللہ کی ہے, باقی تو اب کچھ رہ نہیں گیا اور وہ بچا سکتا ہے. ہم اس اللہ کو مانتے بھی ہیں, لیکن مانتے ہیں کہ بس وہ آسمانوں میں ہی رہے اور وہیں پر ہے شاید اس کی حکومت, اور ہم تو خود اس کی حکومت زمین پر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. 93% مسلمان ہوں اور 66 سال سے انہیں آزادی ملی ہوئی ہے کہ یہاں پر خود مختار ہیں, حاکم بھی مسلمان ہیں, لیکن اللہ کی شریعت کو آج تک ہم نے قائم نہیں کیا, نافذ نہیں کیا. اپنے عمل سے ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں برداشت ہی نہیں ہے کوئی شریعت کا نام تو لے کے دیکھے اس ملک میں, اسے ہم عبرت کا نشانہ بنا دیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ہاں, اس رب کو جو مانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی قوت ہے, یہاں بھی اسی کو سب سے بڑی قوت تسلیم کریں اور اس کے سامنے سر جھکائیں, اپنے وجود پر اور اس ملک میں اللہ کے دین کو اور شریعت کو قائم و نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کریں, تو وہ رب کی رحمت اور نصرت دوبارہ انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.